نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ہم شروع کریں گے اگلے پوائنٹ سے کہ ایک معلم کی شخصیت میں کون کون سے عناصر ہوں, کون سی چیزیں ہیں کہ جو اس کو خوبصورت بنائیں گی اور اس کے کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد کو لانے کا ذریعہ بنیں گی. تو اس میں آج ہم اگلا پوائنٹ دیکھیں گے اور وہ کیا ہے کہ عبادت اور علم کے حصول پر خصوص خوب توجہ دے, عبادت اور علم کے حاصل کرنے پر خوب توجہ دے. کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان علم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے تو پھر اپنے آپ کو مطمئن کر کے نہ بیٹھ جائے کہ بس اب مجھے تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں اور میں اب پڑھنے بھی لگ گیا, پڑھانے لگا, ہر وقت میرا علم کے ساتھ تعلق ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھانے کے لیے عبادت بہت ضروری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی فرمایا تھا کہ وسجد واقترب, سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ. تو عبادت اگر اپنی روح کے ساتھ کی جائے, اس کے اندر روحانیت ہو, تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کا ذریعہ بنتی ہے. آپ رمضان میں اس چیز کو خوب اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ روزے کی حالت میں انسان اپنے اندر ایک عجیب روحانیت محسوس کرتا ہے. تو لہٰذا عبادت کے ساتھ بھی تعلق رکھنا ہے اور مزید علم بھی حاصل کرنا ہے, کیونکہ جب انسان مزید علم حاصل نہیں کرتا تو پھر اس کا علم پرانا ہو جاتا ہے, ریفریش نہیں ہوتا. میڈیکل کے پروفیشن میں دیکھیے کہ ڈاکٹرز کو ہر سال فیو آورز کام کرنا پڑتا ہے, سیکھنے پہ کچھ کام, کچھ میٹنگز اٹینڈ کرنی پڑتی ہیں تاکہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور نیولی انوینٹڈ جو بھی بیماریاں ہیں اس کو دیکھ سکے, تو پھر ہی علاج کرے گا نا. ورنہ اگر آج سے 20 سال پہلے جو ڈاکٹر بنا اور جن دوائیوں کے نام یاد ہوئے یا جو بھی اس نے بیماریوں کے بارے میں پڑھا, تو آج نئے دور کے تقاضوں کو وہ نہیں پورا کر سکتے. تو وہ تو ایک جسمانی ڈاکٹر ہے, معلم تو روحانی ڈاکٹر ہوتا ہے. لوگوں میں جس طرح دن بدن جسمانی بیماریاں بڑھتی جاتی ہیں, مختلف ہوتی ہیں, اسی طرح روحانی طور پہ بھی لوگ مختلف قسم کی شیطانی چیزوں کا شکار ہونے لگتے ہیں. تو ایک معلم کو اس چیز سے بہت اچھی طرح آگاہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے لوگوں کو ٹیکل کرے اور ان کی نفسیات کو سمجھے. تو اس کے لیے پھر خود علم حاصل کرنے کا شوق ہونا چاہیے. عالم کو چاہیے کہ اوراد اور وظائف, اوراد ورد کی جمع ہے. ورد کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی لفظ کی تکرار, جیسے لوگ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کرتے ہیں یا کچھ اور, یا جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, تو اس کو ورد کہیں گے. اور وظائف وظیفے سے ہے, یعنی کسی ایک آیت کو مخصوص ٹائم پڑھنا یا کافی دفعہ پڑھنا یا پھر اسی طرح کی کوئی اور چیز, اور دیگر عبادات پر زیادہ سے زیادہ توجہ دے. لیکن اس میں یہ چیز ذہن میں رہے کہ جو بھی کام ہو وہ شرعی تقاضوں کو پورا کرے. اپنی مرضی سے کوئی وظیفہ بنا لینا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور آپ اس کام کو نیکی سمجھ کے کریں, اسے اوائڈ کرنا چاہیے, ورنہ آپ کے کام کی برکت چھن جائے گی. علم کے حصول میں ہر طرح مشغول رہے, خواہ پڑھنے کے ذریعے ہو یا پڑھانے کے طور پر ہو, کتب کا مطالعہ ہو یا ان میں فکر اور تدبر ہو, یا ان کو یاد کرنا ہو, یا ان کتب پر تعلیق و حواشی رقم کرنا ہو, یا بحث اور تصنیف ہو, ہر وقت علم کے ساتھ وابستہ رہے. اس میں کچھ مشکل لفظ تھے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. یعنی علم حاصل کرتا رہے, جیسے بھی کر سکے, مثلاً خود اور پڑھنے لگے, کوئی نیا کورس کر لے یا پڑھانے لگ جائے, کیونکہ جب انسان پڑھاتا ہے تو پھر زیادہ سیکھتا ہے. اگر آپ نے خود اچھی طرح ایک دفعہ ساؤنڈ نالج لے لیا, آپ کی سوچ واضح ہو گئی اور اب آپ پوری ٹیکنیک لینے کے بعد جب آپ علم کے میدان میں آتے ہیں, پڑھانے کی طرف آتے ہیں, تو پھر اس میں خود بھی سیکھتے ہیں. اسی طرح کتابوں کا مطالعہ کرے. بک ریڈنگ کی ہیبٹ بہت خوبصورت عادت ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی کتابوں کو پڑھنے کا شوق دے دے. اور جتنی کتابیں اس وقت اویلیبل ہیں, خوبصورت, اچھی, آسان, خوبصورت بائنڈنگ میں, ان کو دیکھ کے تو واقعی دل چاہتا ہے کہ انسان ضرور ہی کتابوں کے پڑھنے کے ساتھ اپنے آپ کو رکھے. اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک روٹین بنا لی جائے, کوئی چھوٹی بکلیٹ ہے تو اس کو ایوری ڈے پورا کرنے کا ایک ٹارگیٹ مقرر ہو سکتا ہے. میڈیم سائز کی بک ہے تو اس کو 3 دن میں, یا تھوڑی اور بڑی ہے یا آپ آہستہ پڑھتے ہیں تو 1 ویک میں, یا ہر منتھ میں ایک بک کا پڑھنا. یہ اس طرح کے ٹارگیٹ بنائے جا سکتے ہیں کہ جو انسان کی پھر عادت کو بڑھائے. آپ چاہے اسٹوڈینٹس ہیں, کورس کی بکس کتنی ہی کیوں نہ ہوں, وہ تو آپ پڑھیں گے ایک مجبوری کے نام پہ اور جواب دہی کے احساس سے, لیکن اپنے شوق سے بھی بکس کو رکھا کریں. یہ ایک ہر ایک انسان کے لیے فائدے کی چیز ہے, وہ معلم ہو یا متعلم ہو. اس کے لیے آپ یوں کر سکتے ہیں, اگر شاید آپ کو فائدہ ہو میری اس بات کے بتانے سے, کہ آپ کچھ بکس کو اپنی ایک ریک پہ رکھیں جو آپ کو پڑھنی ہے, جیسے ایک لسٹ میں رکھیں کہ یہ بک میں نے پڑھنی ہے. پھر آپ ان میں سے کچھ بکس کو چوز کریں. کچھ بکس ایسی ہوتی ہیں جو انٹرسٹنگ ہوتی ہیں, پڑھنے سے انسان کو مزہ آتا ہے. ایسی کوئی بھی بک جو ہے, جیسے ہسٹوریکل ہے صحابہ کی لائف پہ, یا اپنی سیلف اسیسمنٹ کی ہے, پرسنالٹی گرومنگ کی, وہ آپ اپنے سائڈ ٹیبل پہ رکھیں. رات کو عموماً جب انسان سوتا ہے یا سونے کے لیے لیٹتا ہے تو تھکا ہوتا ہے, اس وقت بہت غور و فکر والا کام نہیں ہوتا, تو انٹرسٹنگ چیز کو آپ اس وقت پڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح آپ ناشتے کی ٹیبل پہ کوئی ایک چھوٹا بکلیٹ پڑھ سکتے ہیں, خاص طور پہ جیسے یہ طب نبوی یا پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں لائف گزارنے کے طریقے, اس ٹائپ کی ایک بک وہاں پڑھیں. اور کسی بھی بک کو پڑھیں تو جذب کریں, یہ نہیں کہ پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگوں کو بک دیں, ایک گھنٹے میں کہتے ہیں جی ہم نے پڑھ لی ہے. نہیں, تھوڑی سی پڑھیں پھر سوچیں ہاں یہ بات ٹھیک تھی. ساتھ ایک ہائی لائٹر بھی رکھ سکتے ہیں, اگر شرط یہ ہے کہ وہ بک آپ کی اپنی ہو, دوسروں کی نہ ہو, تو اس کو ہائی لائٹ کر لیں. آپ چھوٹے چھوٹے نوٹس بھی لے سکتے ہیں. کوئی پوائنٹ, ایک اور بہت اچھی ٹپ میرے ذہن میں ہے جو آپ سے شیئر کروں, کہ آپ اپنی ایک پرسنل نوٹ بک بنائیں جو آپ کا بائنڈر ہو. اس میں تھوڑے سے پیجز ہونے چاہیے اینڈ پہ نوٹس کے نام پہ, یا کوئی چھوٹا سا جیسے ہوتا ہے ڈاکٹرس کے پاس بھی ہوتا ہے جس میں سلپس لکھ کے دیتے ہیں. کوئی بھی بک پڑھے نا, اس میں جو بات اچھی لگے, کوئی جملہ, کوئی تھاٹ, کوئی چیز, آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں. آپ کے ہر ایک کے پاس ایک بک ہر وقت ہی ہونا چاہیے. آپ کہیں کوئی اچھا جملہ سنیں تو وہ اس میں لکھ لیں, اچھی بات پڑھیں تو لکھ لیں, اور اس طرح وہ کیا ہوگا کہ پوری چیزیں اکٹھی جمع کرنے کے جائے آپ کے پاس ایک خوبصورت سی, جیسے جیمز ہوتے ہیں اس ٹائپ کی ایک چیز بنے گی, ہمارے یہاں جس کو اقوال زرین بھی کہتے ہیں یا اقوال حکمت آپ کہہ لیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ پھر آپ کے پاس ایک ہینڈی سا سامان تیار ہوگا کہ کبھی بھی آپ اس کو پڑھیں تو وہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہوں گی. پھر ان میں فکر اور تدبر ہو, غور کریں کیا ہے اس میں, اس کا کیا مطلب ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے, اچھا کہنے والے نے کیوں کہا, اچھا میں اس کی جگہ ہوتی تو کیسے کرتی. مجھے لگتا ہے کہ اب تو سوچنے کا سلیقہ آ جانا چاہیے ہمیں, کیونکہ ہم جو قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی اسی انداز سے بات ہو رہی ہے کہ سوچ آئے. ہم جب دوسروں کے اشاروں پہ چلتے ہیں نا تو زیادہ کام نہیں کر سکتے. آپ کو اپنی سوچ لانی ہوگی, نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے, اور اس کے لیے تدبر بہت ضروری ہوتا ہے. یا ان کو یاد کرنا ہو, یا ان کتب پر, کتب یعنی کتاب کی جمع, تعلیق اور حواشی رقم کرنا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, جیسے کتاب پہلے سے لکھی ہوئی ہے, اب آپ اس کا حاشیہ لکھ رہے ہیں, حاشیہ حواشی یعنی یہ ایک ہی لفظ ہے اس کی جمع ہے, تو آپ کچھ لکھیں, نوٹس لکھیں, جیسے فٹ نوٹس آپ کہہ لیں, یہ اس کا مطلب ہے. اس میں کچھ مزید آپ کرتے ہیں, مثال دوں گی آپ کو, جیسے صحیح بخاری ہے, اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو وہ لکھ کے چلے گئے, لیکن اب جو لوگ اس کے اوپر حاشیاز لکھتے ہیں, جیسے فتح الباری ایک بہت مشہور شرح ہے جس میں بخاری کی شرح کی گئی ہے. شاید کچھ لوگ نہ جانتے ہوں کہ جس طرح ہم قرآن پاک کی تفسیریں ہوتی ہیں, جیسے آپ مختلف تفاسیر دیکھتے ہیں, کوئی بہت شارٹ ہوتی ہیں, کچھ بہت ڈیٹیلڈ ہوتی ہیں, تو اسی طرح احادیث کی بھی شروحات ہوتی ہیں, اس کو شرح کہتے ہیں. قرآن کی ہو تو اس کو تفسیر کہتے ہیں, حدیث کی ہو تو اس کو شرح کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی آپ کر سکتے ہیں. کوئی اچھی بک آپ نے پڑھی, پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس میں کچھ اضافے کریں, کچھ باتیں مشکل تھی اس کو لکھیں, یا آپ کسی بک کو پڑھنے کے بعد انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ آپ سب کر سکتے ہیں. اور یا بحث یا تصنیف ہو, تصنیف تو ہے خود ہی کرنا, یعنی وہی ان ساری باتوں کا مراد ہے کہ کسی کی کیے ہوئے کام کو مزید نکھارنا یا اس میں کچھ فٹ نوٹس دینا. ہر وقت علم کے ساتھ وابستہ رہے, اپنی عمر کے قیمتی لمحات کو ذرا بھی ضائع نہ کرے, یہ بڑا اہم ہے. یہ کون کر سکتا ہے جس کو زندگی اور وقت کی قدر ہوگی؟ ہماری زندگی اتنی مختصر ہے، نہ جانے کہاں جاتے جاتے یہ گھڑی رک جائے گی۔ اگر ہم نے واقعی اس وقت کا صحیح استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ ہماری عمروں میں بھی برکت دے گا۔ آپ اگر اسلاف کو دیکھیں، جو علماء گزر گئے، یس آئمہ کرام، صحابی، تابعین، تبع تابعین، ان کی یہ بہت بڑی خوبی تھی کہ وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس جہاں ریسورسز زیادہ ہیں وہاں ڈسٹریکشن زیادہ ہو گئیں، ٹائم ویسٹرز بہت ہیں۔ اپنی زندگی میں سے ہر اس چیز کو نکال دیں جو آپ کا وقت لیتی ہے۔ وہ آپ کا بیکار ٹی وی دیکھنا بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی ٹیلی فون ٹاکس ہو سکتی ہیں، وہ آپ کا ایسے کپڑوں کا استعمال ہو سکتا ہے جو بہت وقت لیتے ہیں، ایسی جیولری، ایسی آرائش، ایسی ڈیکوریشن، ہر وہ چیز جو آپ کا وقت لیتی ہے۔ بلکہ اگر آپ اس پہ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی بھی کر لیں تو بہت فائدہ ہوگا کہ اپنی گھر کی چیزوں کو دیکھیے، صبح سے شام تک ہر چیز کو کریٹیکلی دیکھیں، کس میں وقت زیادہ لگا، کس میں کم لگا۔ ایون پھر آپ ان کھانوں کو بھی نہیں پکائیں گے جس سے بہت وقت ضائع ہوتا ہے، یا کم از کم ہر وقت نہیں پکائیں گے، یا اگر کبھی پکائیں تو ایسے وقت میں پکائیں گے جس میں آپ کا وقت زیادہ ہے، یعنی ویکینڈ ہے یا آپ کا کوئی ایسا فری ڈے ہے، اس پہ کام کریں گے۔ غیر مقصود امور میں مبتلا نہ ہو، یعنی وہ کام جس کا کوئی مقصد ہی نہیں، کوئی آبجیکٹ ہی نہیں، کوئی آبجیکٹیو نہیں، کیا کریں، کوئی پوچھے کیا کر رہے تھے، ایسے ہی بازار کیوں آئے، دیکھتے ہیں کیا نیا آیا ہے۔ اللہ کے بندو، اتنی مختصر زندگی میں سے تم اس طرح وقت ضائع کرو گے؟ ایسے ہی بیٹھ گئے تھے، ایسے ہی فون کر لی تھی، کوئی کام ہی نہیں تھا، وقت پاس کرنا تھا؟ نہیں، بقدر ضرورت، جیسے کھانا، پینا، سونا یا اکتاہٹ دور کرنے کے لیے آرام کرنا، یا بیوی کا حق ادا کرنا، یا مہمان کا حق ادا کرنا، یا خوراک کا حصول وغیرہ جن کی عام طور پر ضرورت پڑتی ہے، یا کسی درد اور تکلیف سے دوچار ہونا جس سے علمی کام جاری رکھنا مشکل ہوتا ہو۔ مسلمان کی عمر ایسی ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے، جس کے دو دن عمل کے اعتبار سے برابر ہوئے وہ خسارہ اٹھانے والا ہوا۔ وہ ہے نا کہ وَلَا سُرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ خسارے میں جاتا ہے نا انسان جب ان چار کے کاموں کے بغیر اس کی زندگی گزرتی ہے۔ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو معمولی قسم کی بیماری یا تکلیف کی وجہ سے اپنے مشاغل ترک نہیں کرتے تھے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے بہانے بنا کے، ہائے میں بیمار ہوں۔ اچھا، بعض تو بیمار ہوتے ہیں نا، بعض کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں بیمار ہونے والی ہوں، نہیں، میں بیمار ہونے والی ہوں، مجھے لگ رہا ہے مجھے بخار ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے میرے سر میں درد ہے، اور اپنے آپ کو بہلاتے رہتے ہیں ساری زندگی۔ ایسا نہیں کرنا۔ بس بعض بچوں کو بینڈیج اچھی لگتی ہے نا، تو بعض تو اس لیے باندھتے ہیں کہ خون نکلتا ہے، اور بعض صرف اس لیے باندھتے ہیں کہ یہاں سے خون نکلنے والا ہے۔ تو بہرحال ایسے کام نہیں کرنے، یہ بچوں کو اچھے لگتے ہیں کام۔ پھر اس کے علاوہ علم کے ذریعے شفا اور سکون حاصل کرتے تھے، یعنی وہ بیمار ہوتے تھے تو قرآن پڑھتے تھے زیادہ، کیونکہ ان کو پتہ کہ قرآن میں شفا ہے۔ آج بھی جب مجھے کبھی کوئی اسٹوڈنٹس یا کوئی ایسے لوگ جو دین کی کلاسز میں آتے ہیں اور وہ یہ کہیں کہ میں نہیں آئی، اصل میں میں بیمار تھی، تو میں آگے سے یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ قرآن میں شفا ہے، تو آپ آتی تو آپ ٹھیک ہو جاتی، آپ اسی لیے بیمار تھیں کہ آپ نہیں آئیں۔ تو واقعی اگر آپ یقین کر لیں اس بات پہ کہ قرآن میں شفا ہے، تو آپ کبھی بھی بیماریوں کی وجہ سے پڑھنا پڑھانا نہ چھوڑیں۔ اور سکون کیسے ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں سکون ہے، اور ہر ممکن حد تک علم حاصل کرنے میں مشغول رہتے۔ پھر ایک شعر انہوں نے لکھا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو تمہاری یاد سے علاج کرتے ہیں، اور جب یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اداس ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ علم کا درجہ حقیقت میں انبیاء کی وراثت والا درجہ و مقام ہے۔ بلندیاں جان کو مشقت میں ڈالے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، کبھی بھی بڑے کام بڑے حوصلوں کے بغیر، بڑی محنتوں کے بعد بغیر نہیں ہوتے۔ جب تک ہماری زندگی میں ان یوژل قسم کی مصروفیات نہیں ہوں گی، ہم ان یوژل ترقی نہیں حاصل کریں گے، وہ دین کی ہو یا دنیا کی۔ وہ لوگ جو آرام پسند ہوتے ہیں نا، جن کو صرف اپنی جان پیاری ہے، بس پھر وہ اپنی جان کو ہی پالتے ہیں، جان گئی تو کام گیا۔ اصل گول اور ہدف کیا ہونا چاہیے علم والے کا کہ اپنے اس وقت کو اپنی ان سکلز کو دے دوں, لوگوں کو جتنا فائدہ دے دوں تاکہ میرے بعد یہ کام پھر میرے لیے ایک صدقہ جاریہ بنے. صحیح مسلم میں یحییٰ بن ابی کثیر رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ بدنی راحت اور آسائش سے علم کا حاصل کرنا ممکن نہیں. یہ بھی آپ ہائی لائٹ کر لیں, بلکہ اس کے اوپر میں آپ کو یہ ایکٹیویٹی بھی دوں گی کہ آپ اپنے ہاتھ سے یہ جملہ 3 دفعہ لکھ کے اپنی اسی کتاب کے اندر چپکا دیں کہ جسم کے آرام اور راحت کے ساتھ کبھی بھی علم کا حصول ممکن نہیں ہے, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. ہم اتنے آرام طلب ہو گئے کہ کام بھی نہیں ہم سے ہوتا, کبھی نہ کوئی مشکل پڑی رہتی ہے ہماری جان کو, کبھی چیئر ٹھیک نہیں, کبھی کمر میں درد ہے, کبھی گلا خراب ہے, کبھی جی لیزینس ہو رہی ہے, کبھی ڈراؤزینس ہو رہی ہے, کام کب کریں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت مشقتوں سے گھیری گئی, تو جنت چاہیے تو مشقتیں سہنی پڑیں گی نا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں طالب علموں پر لازم ہے کہ وہ اپنے علم کو بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کریں, اور دوران طالب علمی کوئی عارض یعنی بیماری یا رکاوٹ, عارض بیسیکلی یہی کہتے بیریئر کو, یا رکاوٹ پیش آئے تو اس پر صبر کرے اور اپنے علم کے حاصل کرنے میں نیت کو خالص کر لے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہی علم حاصل کرتا ہوں, اور اس پر امداد حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت اور التجا کرتا رہے. تو کیا پتہ چلا کہ رکاوٹیں آئیں گی تو اس پہ صبر کرنا ہے اور کام نہیں چھوڑنا. ہمارا حال کیا کہ کام کرنا چھوڑتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ مدد آ جائے, مدد نہیں آتی ایسے. دیکھیے کہ زندگی میں کئی مرحلے آتے ہیں, کبھی خوشیوں کے دن آتے ہیں, کبھی غمیوں کے, کبھی انیوژل مصروفیات آتی ہیں, کبھی عورتیں پریگننٹ ہو جاتی ہیں, کبھی بچے ہو جاتے ہیں, کبھی کسی کی شادی آ گئی, یہ چلتا رہے گا. یہ ساری چیزیں رحمت ہیں اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے مشن سے لگے رہیں, اپنا کام نہیں چھوڑیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے مرحلے آئے, کبھی نہیں آپ نے سوچا کہ لوگوں کو کہا کہ بھائی جاؤ ایک مہینے کے لیے مجھے ڈسٹرب نہ کرنا کیونکہ میں نے فاطمہ کی شادی کرنی ہے, میں تیاریوں میں ہوں, مجھے تنگ نہ کرنا آج کل میں ویکیشن پہ ہوں, اچھا بیٹا پیدا ہوا ہے اب میرے لیے یہ نہ کرنا, میرے بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے, نہیں, کام کام کام. یہ خوشیاں اللہ کی نعمت ہے, ان کو پانے کے بعد تو زیادہ کام کرنا ہے, بجائے اس کے کہ کرتا ہوا کام بھی چھوڑ دیں. اللہ نہ کرے وہ انتقام لینے پہ آ گیا تو وہ نعمت چھین لے گا, جیسے ماں اپنے بچے سے کھلونا چھینتی ہے, تم اس کھلونے کو پا کے میری بات نہیں سنتے, چلو بھاگ جاؤ میں نہیں دے رہی. اللہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو, ہم انہیں خوشیوں کو ساتھ لے کے اللہ کے کام کرتے رہیں, اور علم کا کام عام کام نہیں ہے. اسی طرح امام ربیع فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی کو تصنیفی مشغولیت یعنی پڑھنے پڑھانے کی مشغولیت کی وجہ سے نہ دن کو کھاتے ہوئے دیکھا اور نہ رات کو سوتے ہوئے دیکھا. ہم اپنا حال دیکھ لیں, دن کھاتے کھاتے گزر جاتا ہے, رات سوتے سوتے گزر جاتی ہے. ان تمام باتوں پر ضرور عمل کرے لیکن طاقت اور ہمت سے زیادہ کام نہ کرنے لگے کہ اس سے اکتاہٹ اور سستی ہوگی, بلکہ بعض اوقات دل ایسا اچاٹ ہو جاتا ہے کہ اس کی تلافی ممکن ہی نہیں رہتی. اس لیے ہر کام میں اعتدال اور میانہ روی کو ہاتھ سے نہ جانے دے یعنی بیلنسڈ رہے. ہر انسان اپنے بارے میں خوب بصیرت رکھتا ہے, ہر ایک اپنی کیپیسٹی دیکھے. ہمارا حال کیا کہ نیکی کے کاموں میں تو ہم فوراً کہتے ہیں نہیں بس اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتی. اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ بدل بدل کے کام کریں, کبھی پڑھ لیں, کبھی سن لیں, کبھی سنا دیں, کبھی واک کرتے ہوئے کچھ بول دیں, کوئی ایسے کام کرتے رہیے کہ جس کی وجہ سے آپ کا انٹرسٹ قائم رہے. ایکٹیویٹیز کریں, آپ اپنے اس کام کے ساتھ اس طرح جڑیں کہ جس سے آپ کو مزہ بھی آئے, نئے آئیڈیاز لائیں, نئے رنگ لائیں, کبھی بھی بورنگ نہیں ہوں گے. الحمدللہ آپ کسی کام کو اگر واقعی اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو آپ جتنا کام کرتے ہیں اتنا آپ کا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہوتا ہے. تو ان ساری باتوں کا خلاصہ کیا تھا کہ معلم اپنے پڑھنے پڑھانے سے غافل نہ رہے, اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے, چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کے علم سے الگ نہ ہو جائے. پھر اگلا پوائنٹ ہے اس میں کہ اپنے سے کم درجے کے شخص سے فائدہ حاصل کرنے میں کوئی آر محسوس نہ کرے. کم درجے کے شخص سے استفادہ حاصل کرنا کیسے ہوتا ہے؟ مثلا یہ ہے کہ کوئی شخص ہے وہ دینی لحاظ سے بہت اچھا پڑھا لکھا ہے لیکن بالفرض اس کو اردو اچھی نہیں آتی. اب آپ بڑی اچھی اردو بولتے ہیں, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, اب آپ اسے دین ہی نہ لیں کہ لیں جی ان کو تو اردو سے ہی نہیں آتی, ان کا تو انگلش کا ایکسنٹ ٹھیک نہیں, اب ان کی سپیچ کیا سنیں, اب ان سے کیسے کہ نہیں. پھر بعض دفعہ رنگ شکل شکل و صورت ہو سکتی ہے, بعض دفعہ اسٹیٹس ہوتا ہے, کوئی غریب ہے, اچھے کپڑے نہیں, اچھی کرسی میز نہیں جہاں بیٹھ کے وہ پڑھاتا ہے. تو یہ باتیں تھوڑی ہیں. علم والوں کے ساتھ اگر یہ باتیں آ گئیں تو پھر دنیا والوں کے ساتھ اور کیا آئے گا؟ تو اس کے لیے بھی انسان کو احتیاط کرنی چاہیے. جو شخص منصب یا نسب یا عمر کے اعتبار سے کم حیثیت رکھتا ہو اس سے فائدہ حاصل کرنے میں کوئی آر یا شرم نہ کرے, بلکہ جہاں سے فائدے کی بات ملتی ہو حاصل کرے. حکمت و دانائی مومن کی گم گشتہ میراث ہے. گم گشتہ کیا ہے؟ سٹولن, جو گم ہو گئی تھی اب آپ کو مل گئی, اس لیے جہاں سے بھی مل سکے اس کو حاصل کرے. کچھ لفظ میں اس میں جو مشکل ہے میں جان کے اس کو آسان اردو میں بول رہی ہوں, کیونکہ جب بعد میں لوگ سنتے ہیں اور ان کے سامنے بک نہیں ہوتی تو پھر وہ مشکل سمجھ کے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. جہاں میں لفظ بدلوں آپ سمجھ جائیں کہ جو بک میں لفظ لکھا ہوا ہے یہ اس کا آلٹرنیٹ ہے, اور آپ بھی اگر اسی پہ لکھ لیں بجائے اس کے کہ مشکل پڑھ کے اردو کروں آسان, تو بہتر ہے کہ میں اس کو آپ کے لیے تھوڑے سے لفظوں میں تبدیلی کر دوں تاکہ بات ہر ایک کے فائدے کی ہو جائے. حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت تک عالم رہتا ہے جب تک سیکھتا رہے, جب علم حاصل کرنا چھوڑ دے اور وہ یہ سمجھے کہ اب اس کو اس کی ضرورت نہیں رہی, وہ اس سے غنی ہو گیا, اور جس قدر علم اس کے پاس ہے وہ کافی ہے تو وہ جاہل ہے. یعنی علم حاصل کرتے رہنے کا نام ہی عالم ہونا ہے. جب علم چھوڑا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ علم کا اپوزٹ تو جہالت ہی ہے نا, تو پھر وہ جاہل ہو جاتا ہے. پہلے دور کے علماء کی ایک جماعت کا یہ حال تھا کہ جب انہیں کوئی کسی مسئلے کا علم نہ ہوتا تو وہ اپنے طلباء سے فائدہ حاصل کرتے, یعنی اسٹوڈنٹ سے پوچھتے. یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ سے سیکھیں. یعنی آپ ذرا تصور میں لائیں, کوئی طالب علم ہے, یعنی ایک استاد ہے, اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا اسٹوڈنٹ کہیں کوئی کلاس لیتا ہے, اب وہ جا بھی سکے, پڑھ بھی سکے, سن بھی سکے, لیکن اس خیال سے کہ لو ہوں میں کیوں جاؤں, اس کو کیا پتہ ہے؟ یہ کبر ہے. بعض دفعہ آپ کے اسٹوڈنٹ آپ سے اچھی بات کرتے ہیں, اللہ ان کو اچھی اپروچ دے دیتا ہے, انہوں نے کہیں اور سے بھی کچھ سیکھا ہوتا ہے. تو یہ پردے ہیں جن کو چاک کریں گے تو علم ملے گا, اس میں کبھی بھی آر نہیں محسوس کرنا چاہیے. تو لہٰذا ایک اچھا معلم کون ہے؟ جو اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے لیولز ہوتے ہیں, آپ بہت نہ سنیں کم سن لیں, آپ اس نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس چیز کو کہاں تک گریپ کیا ہے, اور پھر اصلاح بھی کی جا سکتی ہے. اچھا معلم وہ بھی ہوتا ہے کہ جو اگر بات سنتا ہے اور پھر اس میں کوئی کمی دکھے تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا بھی سکتا ہے, اور اسٹوڈنٹس میں بھی اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ان کو بتائے کسی بات میں اصلاح کرے تو اس کو دل کی خوشی سے قبول کرے. امام شافعی کے شاگرد رشید امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ سے مصر تک اپنے استاذ امام شافعی کے ساتھ رہا, اس دوران میں ان سے مسائل کا استفادہ کرتا رہا, یعنی ان سے مسائل سیکھتا رہا, اور وہ مجھ سے احادیث کا استفادہ کرتے رہے. سبحان اللہ, یعنی آپ دیکھیے ذرا, امام شافعی کے شاگرد ہیں امام حمیدی, اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کون تھے؟ امام بخاری کے استاد تھے. ایک دوسرے سے کیسے یہ لوگ جڑے ہوئے تھے, فائدے لیتے تھے. ان کو مسائل کا زیادہ علم تھا تو یہ ان سے مسائل سیکھتے, ان کو حدیثیں زیادہ اچھی آتی تھی تو وہ ان سے حدیث لیتے. اسپیشلائز ہوتا ہے نا ہر بندہ, مثلا کوئی فقہ میں اچھا ہے تو کوئی گرامر میں اچھا ہے, کسی کی تجوید اچھی ہے, کسی کی تفسیر اچھی ہے, تو ایک دوسرے سے اگر فائدہ لینے لگے علم والے تو آپ دیکھیے کتنا اچھا ایک مکسچر تیار ہو سکتا ہے نا. تو یہ لوگ ایک دوسرے سے فائدے اٹھاتے تھے, آج لوگ انہیں کے نام لے لے کے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. حالانکہ آپ کو تھا کہ چاروں ائمہ کرام ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے تھے, ایک دوسرے کے شاگرد تھے, کوئی ایک کا شاگرد تھا تو دوسرا اس کا استاد تھا, کبھی اس کو برا نہیں مانتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے ہم سے فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ حدیث جانتے ہو، اس لیے جب کوئی حدیث تمہارے نزدیک صحیح درجے کی ہو تو ہمیں بتا دینا تاکہ ہم اس پر عمل کریں. یہ ہوتی ہے وسعت قلبی، وسعت نظری، کھلے سینے. یہ ہے اصل میں شرح صدر. دعا کریں کہ اللہ آج کے دور کے لوگوں کے بھی سینے کھول دے اور اپنے لیے بھی دعا کر لیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اللہ سینوں کو کھول دے، کیونکہ علم کے بعد جو گھٹن آتی ہے نا وہ زیادہ خرابی پیدا کرتی ہے. اور آپ کو پتا کہ امام شافعی کا جو فقہ ہے نا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو فقہ منسوب کی جاتی ہے، وہ اس وقت سب سے زیادہ جمہور کی رائے سے قریب ہے. جمہور کون ہوتے ہیں؟ جس مسئلے پہ بہت سارے علماء آ جائیں، جس پہ اتفاق ہے. مثال دوں گی کہ جیسے نماز میں رفع الیدین کرنا، رکوع سے پہلے یا بعد میں. تو اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ بہت زیادہ اس میں اختلافات ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ کرنا چاہیے، اور اب اگر آپ مختلف آئمہ کرام کی رائے جمع کریں اور احادیث کو نوٹ کریں تو وہ سب اسی کے حق میں ہیں. تو ان کا مسلک جمہور علماء یعنی قرآن اور سنت سے کافی قریب دکھتا ہے، لیکن پھر بھی یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے ہی نسبت جوڑ کے اور انہی کے علم کو کافی سمجھیں. ایک دوسرے سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے. ان سب باتوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابی بن کعب کے سامنے قرآن پڑھنا. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں تیرے سامنے سورۃ البینہ پڑھوں. سبحان اللہ، کیا پیاری زبان ہے اور کیا پیاری خوشخبری ہے. آپ کو پتا کہ ابی بن کعب کو جب یہ بات پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے سورۃ البینہ پڑھوں، تو وہ اتنے خوش ہوئے، کہنے لگے کہ کیا اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا؟ آپ نے کہا آپ کا نام لیا. تو خوشی سے رونے لگے. کیوں نہ روئے؟ کس کی زبان سے نام سن رہے ہیں؟ مالک دو جہان. وہ کسی کا نام لے گا تو ایسے ہی تو نہیں لے گا، رضی اللہ عنہ. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ فاضل کو مفضول، یعنی فاضل کون ہے؟ معلم، استاد. اور مفضول کون ہے؟ شاگرد، متعلم. اس سے فائدہ حاصل کرنے میں ہچکچانا نہیں چاہیے، دونوں طرف لیا جا سکتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب سینے میں گھٹن نہ ہو اور جب آپس میں کلوز ایسوسیشن ہو، ایک دوسرے کے کام پہ اعتماد ہو. آپ نے اپنے لیے کیا سیکھا اس بات سے؟ ایک دفعہ اپنا نالج سالڈ کرنا ہے، ساؤنڈ نالج لے کے پہلی دفعہ کا علم. دیکھیے کچھ اسٹوڈینٹس عادت بنا لیتے ہیں کہ جب ایسی باتیں سنتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں اچھا ہر ایک سے سنو. بعض دفعہ لوگ اپنی فرض نماز چھوڑ کے نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنی فرض کلاس چھوڑ کے سنت کلاس لے رہے ہوتے ہیں. ادھر سے لیکچر لیا، ادھر سنا، یہ درست طریقہ نہیں ہوتا. پھر تو آپ ایک کھچڑی پک گئے، پہلے ایک رنگ چڑھ جائے پھر اس کے بعد دوسرے رنگ چڑھتے ہیں. اگر آپ کوئی کلاس لیتے ہیں نا، کسی سے بھی کوئی بھی لیتے ہیں، پہلے ایک پوری لے لیں. آپ پہلے تو چوز کریں بیسٹ تھنگ کو، کیونکہ زندگی بڑی مختصر ہے، تجربے کرنے میں نہیں گزرنی چاہیے. جب ایک دفعہ آپ کو ڈیفینیٹ ہو گئے نا کہ جتنی اپرچونیٹیز ہیں اس میں سے یہ اپرچونیٹی میرے حالات، میری ضرورت اور میرے مائنڈ کے قریب ہے، مجھے یہ بات زیادہ سمجھ آتی ہے، پھر بس سر گرا کے اس پہ لگ جائے، اس پہ وقت لگائے، پھر اس کی اندر ایکسیلنسی کرے، پھر اس کے حق دے، سبق یاد کرے، ایکسٹرا ٹائم کو یوز کرے، ریوائز کرے، پوری بات سنے، لکھے، سنے. پھر جب کر لیا، پھر زندگی میں موقع ملے تو کسی دوسرے سے بھی فائدہ حاصل کرے یا کسی دوسرے اینگل سے. تو انشاءاللہ ایسے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جو لوگ ایک جگہ نہیں جمتے، وہ ہر جگہ جمتے، وہ کہیں بھی نہیں ہوتے. اصل میں اینڈ آف دا ڈے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، صرف ایک وانڈر بلائنڈلی. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ ہمیں علم کے اندر رسوخ حاصل کرنے والا بنا دے، اور پھر ہم اس چیز سے مزید بہتری بھی اس میں لا سکے، تصنیفی اور تالیفی کام میں برابر مشغول رہے. تصنیف کیا ہوتی ہے؟ خود لکھنا، کوئی چیز نہیں تھی، آپ نے ایک بک لکھی، سوات نون فا سے. اور تالیفی کیا ہے؟ حمزہ لام فا الفا یولفو، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ملانا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب مختلف چیزیں لکھی ہوئی ہیں لیکن اس میں سے جمع کرنا. مثلا آپ کوئی دعاؤں کی کتاب دیکھتے ہیں، حسن المسلم دیکھ لیں، تو اس کے اوپر آپ لکھا ہوتا ہے تالیف، تصنیف و تالیف. تالیف کے یہ کتاب، یہ دعا آپ نے صحیح بخاری سے نکالی، یہ صحیح مسلم سے نکالی، یہ دعا آپ نے ترمذی سے لی، جس طرح ہیں پہلے سے چیزیں موجود, آپ نے اس کو ایک نئی فارم دے دی, اس کو تالیف کہتے ہیں. اگر عالم تصنیفی کام کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہو, یعنی خود لکھ سکے, تو اس کو تالیف و تصنیف اور جمع و ترتیب کا کام ضرور کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ جب کتب کا مطالعہ کرے گا, بحث اور تفتیش کرے گا یعنی ریسرچ کرے گا, مراجعت اور مصادرت کرے یعنی رجوع کرے, مین سورسز پہ جائے, کسی کی کہیں بھی بات کو بس یہ نہ کہہ دے کہ ہاں وہاں ہے اور یہ بخاری میں ہے, بلکہ صحیح بخاری کو کھولے اور وہاں سے جہاں تک ممکن ہو حدیث کے جو صحیح الفاظ ہوتے ہیں ایگزیکٹ کو دیکھے. بہت سے علوم اور فنون کے حقائق اور دقائق اس پر کھلیں گے, یعنی باریکیاں اس پہ کھلیں گی. جب وہ مین سورسز پہ جائے گا تو بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جو دوسروں کی باتوں کو سننے سے نہیں سمجھ آتی, اور یہ چیز پھر اس کے علم کے اندر ایک اثر و رسوخ بھی بڑھائے گی اور اسٹرانگنیس اس کے اندر آئے گی. خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصنیفی کام سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے, یعنی میموری شارپ ہو جاتی ہے, دل بیدار ہوتا ہے. دل بیدار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ دل کے اندر تدبر کی صلاحیت بڑھتی ہے, انسان سویا سویا نہیں رہتا بلکہ اس کا دل کام کرتا ہے, ذہن تیز ہوتا ہے اور گفتار عمدہ ہوتی ہے, یعنی بات کرنے میں شائستگی آتی ہے, اور لوگوں میں نیک نامی اور اجر عظیم ملتا ہے. سبحان اللہ, کتنی خوبصورت باتیں ہیں. اگر یہ ساری واقعی ہو جائیں تو پھر کتنی ضرورت ہے کہ انسان لکھنے پڑھنے کا کام کرتا رہے. نیز تصنیفی کام سے مصنف ایک عرصے تک زندہ جاوید رہتا ہے. زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایسا کام کرے جس کا نفع عام اور تام ہو. عام سے مراد یہ کامن ہو جائے اور تام سے مراد تمام, مکمل, کمپلیٹ, اور جس کی ضرورت زیادہ ہو, اور وہ کام جو پہلے نہ ہوا ہو اس کو ترجیح دے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان کوئی ایسا کام ضرور کرے کہ جس کی ضرورت ہے. اگر کوئی کام پہلے کوئی اور عالم یا کوئی اور دین والا کر چکے تو پھر اس سے بڑھ کے کچھ اور کرے. بعض لوگ بالکل ایک ہی کام کو کاپی کرنے لگتے ہیں, اور لکیر کے فقیر ہونے کی جس کو کیفیت آپ کہیں گے, تو اس سے انسان اوائڈ کرے. جو کام پہلے نہ ہوا ہو اس کو ترجیح کرے. تحریر بالکل صاف اور واضح ہو, بات کو خواہ مخواہ اتنا طول بھی نہ دے جس سے طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہو, اور نہ اتنی مختصر کرے کہ اصل مقصد سمجھنے میں رکاوٹ پیدا ہو. یہ بھی بہت اہم بات ہے. بعض دفعہ بات بہت لمبی ہو جائے کہ موضوع سے چل ختم ہو گئے, چلے کہاں تھے, رکے کہاں, ادھر سے ادھر چلے گئے. بعض لوگ شروع کرتے ہیں بات نماز پہ اور ختم ہوتی ہے جا کے وہ فیشن پہ یا کچھ ایسی چیزیں. اوائڈ کرنا چاہیے. جس موضوع کو شروع کرے اس کی گہرائیوں میں تو ضرور اترے, لیکن ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے. اور بعض لوگ اتنی مختصر بات کرتے ہیں, ان کا خیال ہوتا ہے کہ سب کو بات سمجھ آ گئی, یا پھر فرض پورا ہو گیا, یا وقت کم ہے, تو پھر بعض دفعہ لوگ جو اس کام سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ نہیں اٹھا پاتے. ان کے دل میں ایک خلش رہتی ہے اور وہ اپنی اس چیز میں دل میں ایک پیاس محسوس کرتے ہیں. تو درمیانے درجے کی بات ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ہر تصنیف میں اس کے لائق اور مناسب امور کا بھی خیال رکھے. جب تک نظر ثانی نہ کر لے, نظر ثانی ہوتے دوسری نگاہ ڈالنا, پروف ریڈنگ جس کو آپ کہتے ہیں, اور کلام کی ترتیب اور تہذیب نہ کر لے, مطمئن ہو کر نہ بیٹھے. آج کل کچھ ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو تصنیفی اور تالیفی کام کو ناپسند سمجھ کر باصلاحیت لوگوں کو اس سے منع کرتے ہیں. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا, ایسی پابندیاں لگا دیتے ہیں دین کے نام پہ کہ ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا, تو اس طرح کے لوگ. حالانکہ اس ناپسندیدگی کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے. ایسے لوگ صرف اپنے ہم اثر لوگوں سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہوتے ہیں, کیونکہ جو شخص اپنی دوات اور قلم کو استعمال لاتے ہوئے کہ اشعار یا اور جائز قسم کی حکایات سپرد قلم کرتا ہے, اس کو وہ نہیں روکتے اور اس کو ناپسند نہیں سمجھتے. پھر جو شخص علوم میں شرعی کو تحریر میں لاتا ہے جس سے عام لوگوں کو نفع بھی پہنچتا ہے, تو اس کو ناپسند اور عیب والا سمجھنا کیسے درست ہے؟ اس بات کا خلاصہ یہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ کوئی انسان دین کے ساتھ اور علم کے ساتھ پڑھنے لکھنے کے کام کے ساتھ ان ٹچ رہے اور نئی چیزیں لکھیں. عموماً آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں یہ کام تو صرف عالموں کا ہے اور یہ کام تو بس چند لوگ کریں, سب نہ کریں. اس طرح کی پابندیاں لگا دیتے ہیں کہ جس سے پھر دین کم ہو جاتا ہے. اس کے برعکس جو لوگ غلط کام کرتے ہیں وہ تو بہت ہی کام پھیلاتے رہتے ہیں, تو اس لیے انسان کو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. البتہ جو شخص تصنیفی کام کا اہل نہ ہو اس کو روکنا ضروری ہے, کیونکہ ایسا شخص جہالت کے سوا کچھ نہیں لکھے گا اور ایسے کام میں اپنا وقت ضائع اور برباد کرے گا جس کام میں اس کو رسوخ حاصل نہیں. حالانکہ تصنیفی کام کے لیے مکمل طور پر راسخ اور پختہ کار ہونا ضروری ہے. دیکھیے, کسی بھی کام کو کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو نا تو انسان اس کو کر کے زیادہ بگاڑ دیتا ہے. تو ہمیشہ کسی بھی کام کو شروع کریں, آپ بھی اپنی زندگی میں ایک اصول لکھ لیں, کوئی کام بھی شروع کرنا ہے تب تک نہیں کرنا جب تک اس کی ٹریننگ نہیں لی, اس کے اتار چڑھاؤ نہیں پتا, اس کے اندر مہارت نہیں ہو گئی. ورنہ بعض دفعہ انسان جلد بازی میں کام کرتا ہے نا تو اثر الٹا پڑتا ہے, ایسا خراب کام کرتے ہیں کہ پھر دوبارہ صحیح کام کرنے کے بعض دفعہ اہل ہی نہیں ہوتے, لوگوں کا اعتماد آپ پہ اٹھ جاتا ہے. بات شروع کرتے ہیں کسی جگہ, پھر مسئلہ آدھا شروع کیا, آدھی بات پتہ تھی, اگلے بندے نے کوئی دوسرا سوال پوچھ لیا تو چھپک کے بیٹھ گئے کہ اب کیا جواب دوں, پتہ نہیں اب تو کوئی کیا کہنا تھا. کہیں پڑھانا شروع کیا, آدھی بات پتہ تھی آدھی نہیں پتہ تھی, بیچ میں اسٹوڈنٹس نے کوئی سوال کر دیا تو پھنس گئے. تو کام کو پوری صبر سے کرنا ہے, اسکل سے کرنا ہے. اس کی مثال میں ایسے ہی دوں گی, جیسے کوئی فروٹ درخت کے ساتھ پکتا ہے نا تو وہ میٹھا ہوتا ہے, کوئی وقت سے پہلے پھل توڑ لے پھر اس کو کہ اچھا کوئی بات نہیں اس کو میں زمین پہ پکا لوں گی, کسی چیز میں ڈال دوں, گرم چیز جگہ میں رکھوں, تو وہ ٹیسٹ نہیں آتا. جو درخت کے ساتھ پھل پکتے ہیں نا وہ میٹھے ہوتے ہیں. تھوڑا سا صبر تو کرنا پڑتا ہے. اسی طرح کسی کام کو اس کے پورے پروٹوکول کے ساتھ کرنا انسان کو بعد میں مزہ دیتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين.